بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كسبيار رسالة كشرح درس جاريه، وفي الدرس مهم باب المحكمة متشابهة متعلق بعد كر رہے تھے. آج کے درس میں جہاں سے رکے تھے پیچھے درس میں وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں انواع التشابہ فی القرآن، قرآن مجید میں تشابہ کی کتنی قسمیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں التشابہ الواقع فی القرآن نوعان، تشابہ جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ دو قسم کا ہے. احدہما، پہلی قسم، یہ دونوں میں سے ایک، حقیقی، حقیقی تشابہ. حقیقی تشابہ کیا ہے؟ وہو، تعریف شیخ صاحب خود بیان کرتے ہیں، وہو ما لا یمکن ان یعلمہ البشر. یہ ایسے متشابہ آیات ہیں، ایسے متشابہ آیات ہیں جو حقیقی تشابہ رکھتی ہیں، جو کوئی بشر جان نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بھی بشر نہیں جان سکتا. مثال کا حقائق، کاف تمثیل کے لیے ہوتی ہے، مثل بیان کرنے کے لیے عربی لغت میں، کا حقائق صفات اللہ عز وجل. اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت، فإننا، بس ہم، وإن كنا نعلم معانی هذه الصفات، اگرچہ ہم ان صفات کے معانی کو جانتے ہیں، لیکننا لا ندرک حقائقها، لیکن ہم ان کی ان صفات کے حقائق کا ادراک نہیں کرتے، ہمیں علم نہیں کہ اس صفت کی حقیقت کیا ہے. معنی جانتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں آپ، نعلم معانی هذه الصفات، انڈر لائن کر لیں. یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے کہ معنی کو اہل سنت والجماعت کے علماء جانتے ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی اسماء اللہ تعالیٰ کے، سب کے معنی جانتے ہیں. کیوں؟ عربی زبان میں ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ ان معانی کا، ان الفاظ کا معنی کیا ہے. تو قرآن مجید میں بے معنی کوئی بھی لفظ نہیں ہے. جو حروف مقطعہ ہیں وہ حروف ہیں، وہ الفاظ نہیں ہیں. الف لام میم یہ لفظ نہیں ہیں، یہ حروف مقطعہ ہیں، اور حروف کا تو معنی ہی نہیں ہے. لیکن الف لام میم کو جوڑنا، الف لام میم صاد، نون، قاف، صاد، الگ الگ سے جو یہ جو حروف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کے معانی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کیا ہے. لیکن ان کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں، سب الفاظوں کے معانی معروف ہیں. لیکننا لا ندرک حقائقها، لیکن ہم ان صفات کے حقائق نہیں جانتے، ان کا ادراک نہیں کرتے. وکیفیتها، اور ان کی کیفیت بھی نہیں جانتے. جزاک اللہ خیر. ان کی کیفیت بھی نہیں جانتے. لقوله تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ لقوله تعالی ولا يحيطون به علما. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا يحيطون به علما، وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے. مخلوق جتنی بڑی عالم ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں، کبھی کبھی نہیں کر سکتے. ولا يحيطون به علما، سورة طه آیت نمبر 110. یعنی اب کسی چیز، یہ میرے ہاتھ میں بوتل ہے، اب یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب جانتے ہیں پانی کی بوتل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی بنی ہے، اس کے اوپر جو کیپ ہے وہ کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کتنے کی بکتی ہے، یہ بھی جانتے ہیں کس کمپنی کی ہے، یہ بھی جانتے ہیں اس جیسی اور کتنی بوتلیں ہیں اور کون کون سی کمپنیوں کی ہیں. اسے کہتے ہیں احاطہ کا علم، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے جہاں کے اسماء و صفات کی بات ہے، ہم معنی تو جانتے ہیں، ان معانی کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ نہیں جانتے ہم. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحیطون بعلم، جب اللہ کا ہم علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں، پھر ہم جان کیسے سکتے ہیں؟ وقوله تعالى، دوسری دلیل یہ ہے لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ادراک کہتے ہیں مکمل علم کو. وهو يدرك الابصار، اور اللہ تعالیٰ ہی نگاہوں کا ادراک کرتے ہیں، مخلوق کی نگاہوں کو جانتے ہیں، خالق جو وہی ہے نا. آنکھ کس چیز سے بنی ہے، کیسے بنی ہے، کیسے دیکھتی ہے، کیوں دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. کیا دیکھتی ہے، کیا نہیں دیکھ رہی، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور کیا خیانت چھپاتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. وہ یدرک الابصار، کیوں؟ وہ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ بھید اور باریک بینی جاننے والا ہے اور باخبر ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے. اللطیف الخبیر باخبر ہے، خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی چیز تک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 103، شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا، اور اسی وجہ سے، لما سئل الامام مالک رحمہ اللہ تعالی، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عن قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق، الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طہ آیت نمبر 5، کہ رحمان وسیع رحمت والا عرش پر مستوی ہوا، کیف استوى، یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا. قال، امام مالک فرماتے ہیں، الاستواء غیر مجهول، استواء غیر معلوم نہیں، مجهول نہیں، یعنی معلوم ہے، استواء کا معنی معلوم ہے. والکیف غیر معقول، اور جو کیفیت ہے وہ ہم جان نہیں سکتے، ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، وہ غیر معقول ہے. والایمان به واجب، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے. والسؤال عنه بدعة، اور یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا، یہ ہے بدعت. دیکھیں، سوال کرنا بدعت ہے. بدعت کیوں ہوئی؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. تو نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ کیفیت کیا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے یہ سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیسے مستوی ہوا. تو پھر جو بعد میں آنے والے جب سوال کرتے ہیں تو پھر دین میں نئی ایجاد کرتے ہیں. محض سوال کرنا ہی بدعت ہے میرے بھائی، انکار تو دور کی بات ہے. دیکھیں، امام صاحب انکار کی بات نہیں کر رہے، فرماتے ہیں والسؤال عنہ بدعہ، یہ سوال ہی بدعت ہے. اور یہاں پر پورا نہیں، پورا قصہ ہے. پھر شیخ صاحب نے اس شخص کو اپنی مجلس سے نکال دیا، نکالنے کا حکم دیا. اس شخص نے کہا میں نے نہیں کہا، فلاں نے کہا. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے تمہیں سے سنا ہے، اسے نکال دیا، بدعتی ہے. وهذا النوع، شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا النوع، اور اس قسم، یہ قسم جو ہے اس قسم کے متعلق، لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول اليه، اس متشابہ جو حقیقی تشابہ ہے اس کے متعلق استکشاف کہتے ہیں، ڈسکور کرنا، جاننا، اس کے متعلق سوال کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ لتعذر الوصول اليه، کیونکہ اس کی کیفیت تک اور حقیقت تک پہنچنا اور جاننا ناممکن ہے، کوئی جان نہیں سکتا، کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور وحی ایک ذریعہ تھا جس سے خبر مل سکتی تھی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہیں دی حقیقت کی، پھر ہم کہاں سے جانیں گے؟ کوئی اور راستہ ہے نہیں ہمارے پاس. اس لیے یہ سوال کرنا ہی شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. تو ہم نے کتنی چیزیں سمجھ لی؟ انواع التشابہ دو ہیں. نمبر ایک حقیقی، حقیقی کے متعلق ہم نے کتنی چیزیں جانی. نمبر ایک تعریف کیا ہے حقیقی کی، حقیقی تشابہ کی. نمبر دو اس کی مثال کیا ہے. نمبر تین سوال کرنے کا حکم کیا ہے اس کے متعلق. اور نمبر چار، اچھا پھر حل کیا ہے جب ہم سوال نہیں کرتے کسی سے، تو حل کیا ہے اس کا؟ بارک اللہ فیک، اس کو ثابت کریں گے، اس پر ایمان لے کے آئیں گے، جیسے امام مالک نے فرمایا اول ایمان بھی واجب، ایمان لے کے آئیں گے. مع التفویض الکیفیہ الى اللہ سبحانہ وتعالی، حقیقت اور کیفیت کا معنی جو ہے، یا حقیقت اور کیفیت کیا ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ سپرد کر دیتے ہیں. تو ایمان لانا پہلی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ معنی پر ایمان ہے, یاد رکھیں معنی کو جانتے ہیں سب سے. ایمان کس چیز پہ ہے؟ ہم ثابت تو کرتے, بغیر معنی کے تو ثابت کیا کیا پھر؟ ہم ثابت کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, اور یہ اسماء و صفات جو ہیں ان کے معانی بھی ہیں. تو اگر بے معنی ہے تو پھر جو صفات ہیں وہ نامکمل ہیں, یعنی یہ اقرار نامکمل ہے. فائدہ کیا ہے پھر؟ اس لیے تو دو چیزیں ضروری ہیں. حل کیا ہے؟ نمبر ایک, اسماء و صفات کے معنی پر ایمان, اور کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ کے سپرد. یہ حل ہے اس کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں والنوع الثانی, دوسری قسم جو تشابہ کی ہے قرآن مجید میں, نسبی. یہ نسبی تشابہ ہے یعنی حقیقی نہیں ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ وہو ما یکون مشتبہا علی بعض الناس دون بعض. یہ ایسا تشابہ ہے جو بعض لوگوں پر تو سمجھنا مشکل ہے, جاننا مشکل ہے, اور بعض لوگوں کے لیے جاننا آسان ہے. یعنی بعض لوگ جانتے ہیں اور بعض لوگ نہیں جانتے. جو تشابہ نسبی ہے, اس لیے نسبی ہے کمپیریٹیولی. دو لوگ ہیں, ایک جانتے کہ نہیں جانتے, تو کمپیریٹیولی جو ہے اسے کہتے ہیں تشابہ. حقیقی سے اور نسبی میں کیا فرق ہے؟ حقیقی میں تو کوئی جان نہیں سکتا نا, اور نسبی میں بعض جانتے بعض نہیں جانتے, یہ فرق ہے, یہ سمجھ لیں آپ. فَيَكُونُ مَعْلُومًا لِلرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ دُونَ غَيْرِهِمْ. بس جو لوگ, جو علماء راسخین فی العلم ہیں, وہ تو جانتے ہیں کہ ان الفاظوں کا معنی کیا ہے قرآن مجید میں. وَهَذَا النَّوْعُ دُونَ غَيْرِهِمْ, اور جو راسخین فی العلم علماء نہیں ہیں, جو دوسرے علماء ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ نہیں جانتے ان الفاظوں کے معنی کو جو قرآن مجید میں نسبی تشابہ ہے. وَهَذَا النَّوْعُ يُسْأَلُ عَنِ اسْتِكْشَافِ وَبَيَانِهِ, اور اس قسم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. وجہ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ, کیونکہ ان الفاظوں کے معنی تک پہنچنا ممکن ہے اور آسان ہے. اِذْ لَا يُوجَدُ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَا يَتَبَيَّنُ مَعْنَاهُ لِأَحَدٍ, کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی بھی ایسا لفظ جملہ نہیں ہے جس کے معنی تک کوئی بھی شخص پہنچ نہ سکے. معنی قرآن مجید کے جو معنی الفاظوں کا, وہ کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. کیفیت اسماء و صفات کی کوئی بھی نہیں جانتا. جنت کی کیفیت کیا ہے, کیسے ہیں, انگور ہے تو کیسے ہیں, انار ہے تو کیسے ہیں, حور ہے تو کیسے ہیں, کوئی نہیں جانتا. جانتے ہیں آپ؟ پانی ہے, نہر ہے, کوئی نہیں جانتا. ہم جانتے ہیں کہ دودھ کی نہر یا دودھ کا دریا ہے, کیسے ہوگا اس کا ٹیسٹ دنیا کے دودھ جیسا ہوگا؟ اللہ اعلم. سمجھے ذرا. اسی سے عبد الرب عباس فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر میں کہ جو دنیا کے فروٹ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں جنت میں, صرف ناموں کا تشابہ ہے, بس نام ملتے جلتے ہیں. حقیقت کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ جو سبحان اللہ, تو جو حقیقت ہے چیزوں کی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ تشابہ حقیقی ہے. تشابہ نسبی جو ہے, جو قرآن مجید کے الفاظ ان کا معنی کیا ہے, معنی سب جانتے ہیں, یعنی سب معنی, جتنے الفاظ سب کا معنی موجود ہے. میں کیا پوری دنیا جانتی ہے؟ نہیں, بعض لوگ جانتے ہیں, بعض لوگ نہیں جانتے, اور جاننے والے بعض لوگ صحیح جانتے, بعض لوگ غلط جانتے ہیں. تو جو صحیح جانتے وہی ہیں راسخین فی العلم, اور جو غلط جانتے غلط تعویلیں کرتے ہیں وہ راسخ فی العلم نہیں ہے, تو ان کے راسخ نہیں اپنانا چاہیے. اذ لا یوجد فی القرآن شیء لا یتبین معناه لاحد من الناس قال اللہ تعالی. اس کی دلیل دیکھیں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہر بات کی اپنی دلیل ہوتی ہے. یعنی شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے. قال اللہ تعالی هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین, سورة آل عمران آیت نمبر 138. هذا بیان للناس, یہ قرآن جو ہے یہ بیان ہے, وضاحت ہے لوگوں کے لیے. کیسے بیان اور وضاحت ہے جس کے اگر کوئی لفظ بے معنی ہے تو پھر بیان کی چیز کا ہے؟ هذا بیان للناس وهدى, اور ہدایت ہے, وموعظة, اور نصیحت ہے, للمتقین, متقین یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اگر قرآن مجید کے بعض الفاظ بے معنی ہوتے, جیسے کہ بعض بعض لوگ کہتے ہیں اہل باطل کہتے ہیں. تو پھر بیان کیسا ہوا لوگوں کے لیے, ہدایت کیسی ہوئی اور نصیحت کیسی ہوئی؟ دیکھیں لفظ دیکھیں, بیان, ہدایت اور نصیحت, غیر معروف معنی یا بغیر معنی کے الفاظوں سے آپ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص کر سکتا ہے آپ کو ایسے لفظ جس کا کوئی بے معنی لفظ ہو, آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی آپ اگر دوسری زبان میں نصیحت کرنا چاہیں کسی کو جو شخص وہ زبان نہیں جانتا, آپ نصیحت کر نہیں سکتے. تو پھر جو لفظ ہیں بے معنی, تب ہدایت و نصیحت کا باعث کیسے بن سکتی ہیں؟ وقال, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں, ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں. یعنی انہوں نے باتیں ختم کر دی ہے شیخ صاحب اس آیت کو بیان کرنے کے لیے, بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونزلنا, اور ہم نے نازل فرمایا, علیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, الکتاب, قرآن مجید, کتاب کو, تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے. اب ہر چیز کیسے بیان ہوتی؟ اگر بعض الفاظ ہیں بے معنی تو پھر بیان ہو سکتا ہے؟ نہیں, وضاحت نہیں ہو سکتی. وقال تعالی, تیسری آیت کیسا فرماتے ہیں, قال تعالی فاذا قرأناه فاتبع قرآنه, بس جب ہم قرآن مجید تلاوت کریں تو اس کی اتباع کرو, ثم ان علینا بیانا, پھر بیان کرنا ہمارا ذمہ ہے. جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود اٹھائے بیان کرنے کے لیے, اس میں بعض الفاظ بے معنی ہو سکتے ہیں؟ سورۃ القیامہ آیت نمبر 18 اور 19. وقال تعالی, چوتھی آیت بطور دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الناس, اے لوگو, قد جاءکم برہان من ربکم, تمہاری طرف تمہارے رب سے برہان آیا ہے. اور برہان کہتے دلیل کو, واضح دلیل, اور دلیل ہوتی ہمیشہ واضح ہوتی ہے, دلیل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتی, وضاحت کے ساتھ دلائل و براہین پیش کیے جاتے ہیں. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہارے لیے نور مبین نازل فرمایا, سورۃ النساء 174, 174. نور مبین, کیسے نور مبین ہے جس میں بعض الفاظ بے معنی ہے؟ نور مبین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں, معنی کے اعتبار سے جتنے بھی الفاظ ہیں قرآن مجید کے, سب کے معنی معروف ہیں, عربی لغت میں معروف ہے کم سے کم. اچھا, اس میں حل کیا ہے پھر؟ مثالوں سے پہلے حل کیا ہے؟ یہ جو آیات مشتبہ ہیں اور تشابہ نسبی ہے, ان میں ہم کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ آپ کریں گے, میں کروں گا, جی بارک علماء راسخون فی العلم, رجوع کریں گے. وہ علماء جو ہیں ان آیات متشابہ کو دیکھیں گے اور انہیں واپس کریں گے محکم کی طرف, تاکہ دونوں محکم ہو جائیں. کتنے پیارا ہے یہ, اور یہ جو طریقہ ہے حل, اللہ خود بیان کی قرآن مجید میں. اچھا, چند مثالیں دیکھیں استشابہ کی. وامثلۃ هذا النوع کثیرہ, اس نوع کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. منها قول تعالی, ان میں سے بعض مثالیں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. قول تعالی لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالی جیسے کوئی چیز نہیں, بے مثال ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 11, حيث اشتبه على اہل التعطیل, اہل التعطیل کو یہ شبہ, یہ غلط فہمی ہوئی, یہ غلط معنی لیا اس آیت کریمہ سے. ففہم منہ انتفاء صفات عند اللہ تعالی, تو ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کے اس حصے سے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام اور کوئی صفت نہیں. کیوں, کیسے جانا اس آیت سے؟ لے سک مثلی شی, اللہ تعالیٰ کوئی مثل نہیں ہے. جب اللہ کی کوئی مثل ہی نہیں ہے تو پھر مخلوق کی صفات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات اگر مانتے تو پھر مثل ضروری قائم ہوتی ہے. اس لیے جب اللہ نے خود فرمایا لے سک مثلی شی, اس اللہ تعالیٰ کوئی صفت ہی کوئی نام بھی نہیں ہے, کہ اس آیت میں یہ معنی موجود ہے. دیکھیں غلطی کہاں سے ہوتی ہے. ودعوا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا, ان ثبوتها يستلزم مماثلة, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے سے مماثلت, مشابہت لازم آتی ہے. واعرضوا عن الآيات الكثيرة, اور بہت سی آیات سے اعراض کیا, مو مول دیا, على ثبوت الصفات له, جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا گیا ہے. وان اثبات اصل معنی لا يستلزم مماثلة, اور یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اصل معنی کو ثابت کرنے سے مماثلت لازم نہیں آتی. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, رحم کا معنی معروف ہے، اصل معنی پر اقرار کرنے سے یا اصل معنی کو ثابت کرنے سے لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ویسے رحم کرے جیسا کہ مخلوق رحم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ویسے ہاتھ ہے جیسا کہ مخلوق کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ویسے دیکھتے جیسے مخلوق دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے سنتے جیسے مخلوق سنتی ہے. تو یہ بات ان کو سمجھنا آئی. تو یہ پہلی مثال ہے. دوسری مثال ومنها قوله تعالى، اور اس میں سے جو دوسری مثال ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ذرا اس آیت کے اوپر ذرا غور کرنا ذرا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کا جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور قتل عام ہو رہے ہیں مسلمانوں کا، یہ لوگ دنیا کے کس حصے میں رہتے ہیں؟ کیا کبھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اور اگر پڑھا ہے تو کیا یہ آیت ان کی آنکھوں کے سامنے گزری یا نہیں گزری؟ ذرا غور کے الفاظوں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اور جو قتل کرتا ہے مومن کا جان بوجھ کر، فجزاؤه جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدا فيها، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب الله عليه، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوا، ولعنه، اور اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھی نازل ہوئی، واعد له عذابا عظيما، اور اس کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. دیکھیں گناہ ایک ہے، سزائیں کتنی ہیں؟ کتنی سزائیں ہیں؟ گناہ کیا ہے؟ جس نے کسی مومن کا قتل جان بوجھ کے کیا ہے، یہ گناہ ہوا. فجزاؤه، سزا جہنم، خالدا فیہا نمبر ایک، نمبر دو وغضب اللہ علیہ. اچھا جہنم خالدا فیہا دو ہیں، جہنم ہے اور پھر خالدا فیہا، ایک نہیں یہ دو ہیں. اور خالدا فیہا سے مقصد یہ آگے میں بتاؤں گا، وہ نہیں جو ہمیں نظر آتا کہ خالدا جیسے ہمیں کہ کافر ہو گئے، کہاں سے شبہ ہوا یہ میں بتاؤں گا میں آپ کو. جہنم خالدا فیہا، جہنم نمبر ایک، نمبر دو خالدا فیہا، نمبر تین وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غضب اس پر نازل ہوا، ولعنہ، اس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھی نازل ہوئی، واعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ جس نے میرے بھائی یقتل مؤمنا، کتنی مؤمن قتل کرے گا؟ ایک. اور جو اپنے سینے سے بم کو باندھ کے جاتا ہے اور بم کو بلاسٹ کرتے اور 20-30 لوگ مر جاتے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک تو اپنی جان لینا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنی جان کسی لوہے سے لی تو وہ اس لوہے سے اپنے آپ کو میدان محشر میں مارتا رہے گا، اذیت دیتا رہے گا. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ خود کچھ حملہ کرتے ہیں اور بم بلاسٹ کرتے ہیں، قیامت کے دن اس حدیث کی روح سے وہ اپنے آپ کو بار بار بلاسٹ کرتے رہیں گے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی بڑی بات ہے. اچھا اشتباہ کہاں پہ ہوا؟ یہ سورۃ النساء نمبر 93، سورۃ النساء 93. شیخ صاحب فرماتے ہیں حیث اشتبہ علی الوعیدیہ، وعیدیوں پر یہ اشتباہ ہوا، یہ غلط فہمی ہوئی. وعیدی کون ہے؟ خوارج اور معتزلہ، نوٹ کر لیں. میں صرف خوارج سننا چاہتا ہوں، پورا جواب خوارج اور معتزلہ دونوں وعیدی ہیں، ان کو وعیدی کہا جاتا ہے. اگر آپ کسی عقیدے کی کتاب میں وعیدی لفظ پڑھ لیں یا سنیں تو اس کا مطلب ہے خوارج اور معتزلہ. وعیدی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں آیات وعید پر عمل کیا، آیات وعد کو چھوڑ دیا، آدھے قرآن پر عمل کیا، آدھے کو چھوڑ دیا. آیات وعید وہ آیات جو ڈرانے والی آیات ہیں، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، اسے کہتے ہیں آیات وعید، ہر وہ آیت جس میں ڈرانے کی خبر ہے، عذاب کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اسے وعید کہتے ہیں. اور آیات وعد اس کے برعکس ہے، جس میں خوشخبری ہے، ٹھیک ہے. ففهم منه، وعیدیوں نے یہ سمجھا اس آیت کریمہ سے، ان قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، کہ جو مومن کا قتل جان بوجھ کے عمدا کرتا ہے وہ جہنم میں آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وطرد ذلك في جميع اصحاب الكبائر، اور انہوں نے جو بھی کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں یہی حکم ان کو بھی لاگو کر دیا، کیونکہ قتل کرنا کفر تو نہیں ہے، قتل کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہ کی وجہ سے جب ہمیشہ جہنم میں یہ قاتل جو مخلد رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، تو پھر اور کون سے لوگ ہیں جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ وہ کافر ہیں. تو پھر کافر بھی قاتل کی طرح، تو مطلب یہ ہوا کہ قاتل بھی کافر ہو گیا. جب قاتل کافر ہو گیا تو پھر جو بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ بھی سعید میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے. تو اس آیت کریمہ کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا، وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. زانی بھی کافر ہے، جھوٹا بھی کافر ہے، سود خور بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ سارے کافر ہیں وعیدیوں کے نزدیک. اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور جو معتزلہ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں کہیں پہ ہے. لیکن ایمان سے انہیں خارج ضرور کر دیا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے نزدیک کافر ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس آیت کی بنیاد پر. وَأَعْرَضُوا عَنِ الْآيَاتِ الدَّالَةِ، اور ان آیات سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، جن آیات میں عَلَى أَنَّ كُلِّ ذَنْبٍ دُونَ الشِّرْكِ فَهُوَ تَحْتَ مَشِئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور ان ساری آیتوں سے منہ موڑ لیا جن آیات میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر وہ گناہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. واضح آیت ہے کہ نہیں؟ اب اس میں کوئی تعویل کی ضرورت ہے؟ اچھا ایک آیت تو عمل کر لیا آپ نے، اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر سکتے؟ قل یا عباد الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. بارك الله فيك. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اس آیت کے بارے میں کیا کہیں؟ یہاں پر سارے ذنوب آ گئے ہیں. اور شرک کس آیت سے نکلا؟ اس آیت سے نکلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تو آدھے قرآن پہ عمل کرنا، آدھے کو چھوڑ دینا، کچھ کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے آپ کے پاس. کیا سند ہے آپ کے پاس؟ اچھا ترازو کیا جس پہ آپ تولتے ہو کہ قرآن کے اس قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرنا ہے اور اس آیت کو چھوڑ دینا ہے؟ کوئی ترازو تو ہونا چاہیے. ترازو کیا ہے؟ ہے ترازو کیا ہے؟ ہوا نفس، عقل. اس پر توڑتے ہیں اور جو کہ عقل مانتی ہے، جو ان کو جو خود چاہتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور جو نہیں چاہتے چھوڑ دیتے ہیں. تیسری مثال، ومنها قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے؟ ان ذلک فی کتاب، بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ جان چکے وہ کتاب میں ہے، کتاب میں موجود ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، جاننا بھی آسان ہے، لکھنا بھی آسان ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 70، یہاں پر متشابہ آیت ہے. تشابہ کہاں پر ہے؟ کس کو تشابہ ہوا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں حیث اشتبہ علی الجبریہ، جبروں کو یہ شبہ ہوا، یہ غلط فہمی ہوئی. ففہم منہ ان العبد مجبور علی عملہ، اس آیت کریمہ سے جو جبری، جبری کون ہے؟ جبری وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مجبور ہے، جو کچھ ہو رہا ہے انسان بے بس ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، انسان خود نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اور جبری عقیدہ باطل عقیدہ ہے، کفر عقیدہ ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں ہے. اور یہ کس باب میں آتا ہے؟ ایمان کی کس باب میں آتا ہے؟ تقدیر پر ایمان، بارک اللہ فیک. تو تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، اس میں غلطی کرنا اس طریقے سے ایمان میں کمی کی نشانی ہے. ففہم منہ ان العبد مجبور علی عملہ، اس آیت کریمہ سے جو جبری ہیں انہوں نے یہ سمجھا، یہ غلط فہمی ہوئی ان کو کہ مخلوق جو ہے، بندہ جو ہے وہ مجبور ہے اپنے عمل پر، جو عمل کرتا ہے وہ مجبوری سے کرتا ہے، وہ خود نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہے. بعض جبری یہ مثال دیتے ہیں جیسا کہ پتا ہوا کے حوالے ہوتا ہے، ہوا جہاں پر بھی گرا دے، انسان اس دنیا میں مجبور ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے انسان سے کروا دے، تو پھر حساب کس چیز کا ہے؟ دیکھیں عقل، دیکھیں لوگوں کی عقل کو آگے کیا، اسی سے مار کھائی. ودعوا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہ لیس لہ ارادۃ ولا قدرۃ علیہ، کہ انسان کا نہ تو کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی کوئی طاقت ہے عمل کرنے کی. واعرضوا عن الآیات الدالۃ علی ان للعبد ارادۃ وقدرۃ، اور ان آیتوں سے منہ موڑا، ان آیتوں کو پسے پش ڈال دیا جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ بندے کا ارادہ بھی ہے اور طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے. وَأَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ نَوْعَانِ، اور بندے کے جو فعل ہیں وہ دو قسم کا ہوتا ہے، اختیاری، وہ فعل جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جیسا کہ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا یہ جو انسان کے اختیار میں اعمال جو ہوں گے وغیر اختیاری اور وہ عمل بھی انسان بازو کرتا ہے جو اس کے اپنے اختیار میں جیسا کہ دل کا دھڑکنا سردی میں کپ کپاہٹ کا ہونا بخار کی وجہ سے کانپنا انسان چاہتا ہے کہ وہ کانپے لیکن کانپتا ضرور ہے انسان دل کو روک سکتا ہے روکنے سے بھی انسان اپنے دل کو روک نہیں سکتا تو انسان کی زندگی اگر انسان تھوڑا سا غور فکر کرے اس کے عمل دو قسم کے ہیں ایک تو اس کے اپنے اختیار میں ہے اور دوسرے اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کو مخیر پیدا کیا یا مسیر پیدا کیا مخیر یا مسیر مخیر کا مطلب ہے اس کو مکمل اختیار مسیر کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے مخیر ہے مرضی کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے مفتیوں کا اختلاف ہو گیا دائیں جانے والے کیا کہتے ہیں آپ مخیر یا مسیر ہے بیچ میں بیچ کیا ہوتا بھائی دونوں ہیں
مکمل نہ اختیار ہے نہ مکمل
جی رجوع کرتے فتویٰ سے یا قائم ہے مکمل اختیار ہے یا مکمل اختیار نہیں ہے
مکمل اختیار تو نہیں ہے ہر چیز پر
بس الحمدللہ یعنی آپ متفق ہیں ان سے الحمدللہ سب متفق ہو گئے آپ بھی متفق ہو گئے الحمدللہ الانسان مخیر مسیر دیکھیں جو اختیار ہے انسان کا وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے جڑا ہوا ہے توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے توفیق نہ ہوتی تو انسان اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکتا میں اس درس میں آیا ہوں اپنے قدموں پہ چل کے آیا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا میں کبھی نہ آ سکتا پچھلے جمعرات کو ہم سب آنے والے تھے بارش ہوئی اللہ نہیں چاہ ہم نہیں آ سکے تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اختیار ہمارا اللہ تعالیٰ کے اختیار سے جڑا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پورے کائنات میں ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا اور جو انسان کا اختیار ہے وہ 100% اس کی مرضی نہیں ہوتی اور 100% وہ مجبور بھی نہیں ہے تو انسان کی جو مجبوری ہے وہ اتنی سی ہے صرف جتنی کہ انسان اس دنیا میں کامتے ہیں مجبوراً اختیار کتنی کامتے ہیں آپ دیکھیں نا تو اس لیے انسان مجبور بھی نہیں ہے اور 100% خود مختار بھی نہیں ہے تو ان دونوں کے بیچ میں ہے یا ان دونوں سے انسان جڑا ہوا ہے اس کی کسی بڑی پیاری مثال دی ہے بے تقدیر کے درس میں میں نے بیان کی تھی جو موجودات ہیں کتنے قسم کے ہیں کسی کو یاد ہے درس موجودات تین ہیں چلو گنتے ہیں جمادات نباتات حیوانات نہیں کچھ چھوڑے جنات کو چھوڑے اپنی بات کریں بھائی انسان حیوان انسان نہیں یاد رکھیں اسی لیے بعض لوگ جو تین کہتے ہیں وہ سائنس کے متعلق بات کرتے ہیں جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسان حیوانات میں سے غلط یاد رکھیں کبھی یہ غلطی کبھی نہ کرنا انسان اشرف المخلوقات ہے بندر سے نہیں بنا ہوا انسان حیوان نہیں ہے انسان ہے شریف ہے کریم ہے عظیم ہے قابل احترام ہے غلط ہے انسان وہ حیوان ہے جو بات کرتا ہے ناطق کہتے بات کرنے والے کو گدھا حیوان ناطق نہیں ہے اس لیے حیوان ہے بات نہیں کر سکتا کوئی جانور بات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس لیے وہ حیوان ہے انسان کیونکہ بات کرتا ہے زبان سے بولتا ہے اس لیے وہ حیوان ناطق ہے غلط بات ہے انسان حیوان ہے ہی نہیں بنیادی بات سمجھ لو آگے چلیں سمجھ لیے کسی کو شک ہے اگر کسی کو شک ہے تو بتائے جو ابھی بھی راضی نہیں ہے کہ وہ انسان ہے انسان نہیں ہے وہ حیوان ہے تو میں بھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھنا عجب بات ہے لوگوں کو کہتے تم انسان ہو کہتے نہیں ہم انسان نہیں ہیں عجب بات ہے کہ نہیں ہم لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں ہم حیوان ہی ٹھیک ہیں لوگوں کو پتہ نہیں عقلیں کہاں گئی ہیں عجب بات ہے واللہ ایک شخص ہے والا سوٹل بوٹل تھا ایسے بات ہوئی میں اسے کہہ رہا یار ڈارون تھیوری فیک ہو چکی ہے غلط ہے وہ ابھی تک تھیوری ہے وہ فیکٹ بن نہیں سکی یار سائنس کی کتابوں میں تو ہے کہ تو سائنس کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ قرآن تو نہیں غلطی تو ہوتی ہیں کدھر غلطی ہو سکتی ہے میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں کہ یہ نظریہ ہے آج تک یہ فیکٹ کیوں نہیں بنا نظریہ میں تھیوری میں اور فیکٹ میں فرق کیا ہے کہ اس کا ثبوت اس کو ثبوت نہیں ہے جب تک نظریہ تھیوری کا ثبوت نہ مل جائے وہ نظریہ رہتا ہے، جب ثبوت مل جاتا ہے تو وہ پھر فیکٹ بن جاتا ہے. یہ ہم نے سائنس میں پڑھا اس طریقے سے. کہتے نہیں ملے تو تھے. میں نے کہا ملے تو تھے پھر کہاں گئے ہیں؟ کتابوں میں آج تک جو لکھا ہوا ہے وہ تھیوری کیوں لکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے کہا ذرا ٹھہرے ذرا ٹھہرے، بحث کی ضرورت ہے. میں آپ کو انسان کا بیٹا کہنا چاہتا ہوں اور آپ یہ کہنا چاہ میں انسان کا بیٹا ہی نہیں. میں نے کہا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ پھر اس نے کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ہم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، ہم دیکھو مسلمان ہیں، میں ایک مسلمان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ انسان کے بیٹے ہیں اور وہ جھگڑا کر رہا ہے کہ میں انسان کا بیٹا نہیں بندر کا بیٹا ہوں. دیکھیں عقل، آپ دفاع کی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو کاش قرآن مجید کی آیت ہوتی، کوئی حدیث ہوتی، کوئی دینی مسئلہ جس کو آپ ثابت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہو. ایک باطل کافر شخص کی تھیوری کو جو آج تک ثابت نہیں ہو سکی اور جو ہماری شریعت کی بنیاد سے ٹکراتی ہے، اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. پھر جب دیکھا بیچارہ خاموش ہوا، پھر میں نے کتاب ایک اٹھائی اور میں نے اسے دکھایا. انہیں کی اپنی جو سائنسدان ہیں امریکہ میں، ایک شخص نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈارون تھیوری فیک ہے اور جو بھی دلائل پیش کیے گئے تھے، جن کو دلیل کہا گیا تھا، وہ سارے جھوٹے تھے، جان بوجھ کے بنائے گئے تھے. اور پھر اسے تصویریں بھی دی ہیں. ایک دانت کہیں سے ملا تھا، بڑا دانت، اتنا بڑا، بس کہتے یہی مسنگ لنک ہے. اصل جو کو نہیں مل رہا، جو بندر سے جو انسان کے بیچ والا مرحلہ ہے نا، بگ فٹ بھی کہتے ہیں، مسنگ لنک بھی کہتے ہیں، وہ ان کی کوئی فوسل کچھ نہیں ملا، ان کو کہیں ملا بھی نہیں. پوری دنیا کی زمین انہوں نے چھان ماری، کہیں سے ایک بڑا دانت ملا ان کو، بس ان کے یہی دانت ہے اس کا. اور اس کو میوزیم میں رکھا، اس دانت کی وجہ سے پورا اسکیچ بنایا، پورے ڈائگرام بن گئی تھی. میں نے دکھائی بھی تھی آپ لوگوں کو پچھلے دروس میں، کہیں پچھلے سال میں، پورے ڈائگرام بنا دی کہ بڑا سا انسان ہے ایسے، اس کے جسم پہ بہت سارے بال ہیں، شکل انسان والی ہے. اچھا اسکیچ بنا دیا. کچھ عرصے کے بعد ایک سائنٹسٹ نے اس دانت کو مشکل سے نکالا، اس کا ٹیسٹ کیا. ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلا وہ ایک سور کا دانت ہے، انسان کا دانت بھی، بندر کا دانت بھی نہیں ہے، ایک اینشینٹ سور کا دانت تھا. پھر کسی اور نے ایک سکل بنائی میوزیم میں، اس نے دیکھا یہ مسنگ نہیں، کہ یہ جو سکل ہے جو ہمیں ملی ہے، یہ اس شخصیت کی سکل ہے جو آدھی بندر تھی آدھی انسان تھی. اس کے بعد پھر چینج ہو، پھر انسان بنا. وہ بھی رکھا رہا میوزیم میں پتہ نہیں کتنی عرصے. پھر ایک اور سائنٹسٹ انہی میں سے، الحمدللہ وہ خود اپنے آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ اس نے جا کے دیکھا، اس نے چیلنج کیا کہ ہو نہیں سکتا، مجھے ٹیسٹ کرنے دو. اس نے ٹیسٹ کیا، اس نے دیکھا کہ سر بندر کا ہے، جبڑا انسان کو اس نے فٹ کر دیا ہے. میرے پاس یہ ہے، کسی نے دیکھنا میں دکھا دوں گا انشاءاللہ. یہ بھی میں نے کہا دیکھو مجھے یہ بتاؤ، یہ خود بےچارے اب یہ کافر جھٹلا رہے ہیں اور آپ مسلمان ہو کہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یار کچھ تو عقل مندی کی بات کرو. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک اس نے پھر بات نہیں کی، الحمدللہ. دیکھیں امت میں خیر ہے، لیکن آپ خیر کس طریقے سے ان کے دل سے ایسے نکالتے اجاگر کرتے ہیں، اور ان کے جو نیگیٹیوٹی ہے کیسے دور کرتے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے. میں چاہتا ہوں اسے دو لفظوں میں نکال دیتا، بھائی کیا بکواس کر رہے ہو، چاؤ جان سے. تو وہ اپنے باطل سے کبھی نکل نہیں سکتا، وہ جکڑ چکا تھا نا بیچارہ، اس نے بچپن سے یہی وہ سیکھتا آیا ہے. لبرل سوچ ہے، سائنس پڑھ پڑھ کے وہ کہیں کا نہیں رہے بیچارے. یہی پوچھنا، آج کل اسکولنگ میں یہی ہوتا ہے نا، تو بچپن سے وہ یہی چیز دیکھتا آیا ہے، کسی نے گائیڈ کیا نہیں اسے. لیکن جب اس نے حقیقت کو دیکھا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اچھا جس ماحول میں رہتے وہ بھی یہی ہیں سارے، ہم نوالے ہم پیالے، سب کہتے جو ہے یار سائنس ہی ہے سارے کچھ. اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں بائی نیم. اس لیے اکثر بے نماز یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہ یار نماز تو وہ لوگ پڑھیں جو برے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے. ہم نے کہا تکلیف کب دی لوگوں کو، ہم کیوں نماز پڑھیں؟ وہ تو قرآن میں پڑھتے نہیں، اللہ تعالیٰ نماز جو ہے وہ برائی سے اور بدی سے روکتی ہے. جب ہم پہلے سے برائی بدی سے رک گئے ہیں، تو اب ہم نماز کیوں پڑھیں؟ پتہ نہیں آپ وسلم زندگی سے نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے، کیا وہ نعوذ بالله برائی بدی سے نہیں بچے ہوئے تھے وہ؟ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے کہ نماز پڑھو گے تو برائی سے بچو گے. اس انعام کو لینا نہیں چاہتے اور غلط سمجھا انعام کو. بہرحال اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا یہ جان لی اختیاری غیر اختیاری، وضاحت ہو گئی. والراسخون فی العلم اصحاب العقول، جو راسخون فی العلم علماء ہیں، انہی کے پاس وہ اصحاب العقول ہیں، جن کو عقل سلیم کہتے ہیں. شیخ صاحب یہ بات یہاں پہ اس لیے بیان کی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کا کوئی دخل نہیں شریعت میں. نہیں، شریعت نے عقل کا انکار نہیں کیا. لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون، بار بار قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن مجید نے عقل کو, عقل کو اس کی حدیں دکھائیں کہ تمہاری حدیں یہ کبھی پار نہ کرنا. اور جو عقل شریعت کی حدوں کے اندر ڈھپ چکی ہوتی ہے وہ عقل سلیم ہوتی ہے. اور عقل کو کنٹرول کرتا ہے دل, اپوزٹ نہیں ہے. عقل دل کو کنٹرول نہیں کرتی, یاد رکھیں. دل پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے, اور جس کا دل اچھا ہو جائے اس کی عقل بھی اس کا پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ ناکارا ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اور عقل بھی جسم کا حصہ ہے. والراسخون في العلم اصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الايات المتشابهه الى معنى يتلاءم مع الايات الاخرى. وعلماء جو راسخون في العلم ہیں, اصحاب العقول, صحیح عقل والے, قلب سلیم والے, جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان آیات متشابہ کو ان کے جو غلط معنی جو بعض لوگوں نے لیا ہے اس غلط معنی سے نکال کر صحیح معنی کی طرف لوٹا دیں, جو آیت محکم ان کی طرف لوٹا دیں. فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه, تو باقی کیا رہے گا کہ سارے کا سارا قرآن محکم, اس میں کوئی تشابہ باقی رہے گا نہیں. الحکمت في تنوع القرآن محکم متشابہ, اس کی حکمت ہی کیا ہے کہ قرآن مجید بعض محکم بعض متشابہ. آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا تھا پچھلے ہفتے, کیا حکمت, اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن محکم کیوں نہیں بنایا, یا پورے قرآن مجید متشابہ کیوں نہیں بنایا, یہ کیا بات ہے, حکمت کیا ہے کہ بعض محکم ہے بعض متشابہ ہیں. جیسا فرماتے ہیں لو كان القرآن كله محكما, اگر قرآن یہ سارے کا سارا محکم ہوتا, لفاتت الحکمۃ من الاختبار به, تو حکمت قرآن مجید کا جو آزمائش ہے قرآن مجید, اور جو امتحان لینا تھا قرآن مجید سے, یہ حکمت تھی, یہ تو پھر ضائع ہو جاتی. قرآن مجید کو کیا تصدیق صحیح طریقے سے کی ہے یا نہیں, اور اس پر عمل صحیح طریقے سے سمجھ کے کیا ہے کہ نہیں. دیکھیں امتحان کیا, قرآن جو نازل ہوا بعض لوگوں نے جھٹلایا, بعض لوگوں نے سچ مانا. جنہوں نے جھٹلایا جو تو الگ ہوگی, جو لوگ ایمان لے کے آئے کیا وہ واقعی صحیح طریقے سے ایمان لے کے آئے یا وہ دعویٰ کرتے ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے ایمان لے کے, تو یہ ٹیسٹ ہے ان کے لیے. بعض آیت محکم بعض متشابہ ہیں, تو کیا کریں گے. حل اللہ تعالیٰ خود بیان کر دیا ہے کہ آیات محکم ہیں متشابہ ہیں, دو قسم کی ہیں, اور جو محکم ہیں ان کو اپنایا جاتا ہے وہ ام الکتاب ہیں, اور جو متشابہ ہیں وہ لوٹائی جاتے ام الکتاب کی طرف. لوٹانے والے کون ہیں, علماء راسخین فی العلم ہیں, اور جو لوگ نہیں لوٹاتے ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہے, زیغ ہے. اس سے بڑی کوئی وضاحت چاہیے کسی کو؟ اس کے باوجود بھی لوگوں نے, جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ان کو راستے کو اپنایا, اور بہت کم لوگوں نے صحیح راستے کو اپنایا اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ محکم متشابہ اس لیے ہے کہ آزمائش ہے, امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ قرآن مجید کی جن لوگوں نے تصدیق کی ہے, صحیح تصدیق کی ہے, محض دعویٰ کیا ہے, اور صحیح تصدیق کرنے کے بعد صحیح معنی کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل صحیح طریقے سے کیا ہے یا نہیں. دیکھیں مراد اللہ و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے جاننا. حدیث آیت کریمہ میں جو متشابہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی مراد یہی تھی جو ان باطل سمجھ والے لوگوں نے لی ہے, جن لوگوں غلط سمجھا ہے, کہ اگر اللہ نے فرماتے کہ قاتل جو ہے جو جان بوجھ قتل کرتے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اس مطلب ہے کہ کبھی نکلے گا نہیں اس سے, جیسے کافر ہمیشہ رہے گا وہ بھی کافر کی طرح رہے گا, وہ بھی کافر ہو گیا. عربی زبان میں خالدین کا معنی دو ہیں, ایک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا, نمبر دو لمبے عرصے تک رہنے والا, دونوں کو خالد کہا جاتا ہے. اس لیے خالد نام موجود ہے. جو لوگ اپنے بچے کا نام خالد رکھتے ہیں, کیا اس کی یہ مطلب کبھی مرے گا نہیں, یا وہ ان کی طرف سے ایک دعا ہوتی ہے کہ یہ بچہ لمبے عرصے زندہ رہے گا. تو عربی زبان میں خالد کے معنی ہی دو ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے, تو خالدین کا لفظ استعمال اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں جو قرآن مجید پہ ایمان لے کے آئے ہیں, اور ان آیتوں کو آپس ایک دوسرے کے سامنے رکھیں, جہاں پر خالدین فی ابدہ ہیں لمبے عرصے تک, اور جہاں پر جس کے دل میں ایمان کے ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے اسے جہنم سے نکال دیں. یہ حدیث جو ہے, جب قرآن اور حدیث کو دوسری آیات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ قتل ایک بڑا گناہ ہے, جہاں مجھے قتل کرنا, جس کی سزا جہنم میں کافی لمبے عرصے تک رہتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے, جب اس کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں عذاب سے, اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال دے گا, جنت میں داخل کر دے گا. تو کفر کی بات تو ہے نہ لغت کے اعتبار سے اور نہ ہی شرع کے اعتبار سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وعدم المجال لتحریفه اور تصدیق عمل لظہر معنی ہو, اس پر عمل بھی تو اس معنی ظاہر معروف ہے اس پر عمل بھی آسان ہو کر سکیں, وعدم المجال لتحریفه تاکہ اس کو تحریف کرنے میں کوئی اور راستہ نہ رہے, والتمسک بالمتشابہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ, اور جو تھامتے ہیں مضبوطی سے متشابہ کو تاکہ وہ فتنہ لے اور اس کی باطل تأویل کریں وہ بھی الگ الگ ہو جائیں. اچھا یہ وجہ ہے کہ سارا قرآن مجید محکم کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر سارا محکم ہوتا پھر متشابہ پہ کوئی پکڑتے نہیں تو پھر باطل گروہ کبھی آتا ہی نہیں, پھر ازمائش کس چیز کی تھی. ولو کان کل متشابہ تو پھر سارا متشابہ کیوں نہیں, جب ازمائش نہیں پوری ازمائش نہیں جائے, ہے کہ نہیں, اکم میں بات آتی ہے کہ نہیں, دیکھ اس کا جواب دیکھیے, ایسا فرماتے ہیں ولو کان کل متشابہ لفات کونہ بیانا, اگر سارا متشابہ ہوتا تو پھر بیان کیسے ہوتا, اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو کس طریقے سے وضاحت کرتے کہ میں چاہتا کیا ہوں, جب سارا متشابہ ہو جائے تو پھر اصل حکمت باقی رہ جاتی ہے, امتحان تو ایک وقتی طور پہ ہوتا ہے لیکن اصل حکمت تو جو تا قیامت رہنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تبیان لکل شیء, ہر چیز کو بیان کرنے کی کتاب ہے, لفات کونہ بیانا وہدا للناس لوگوں کے لیے ہدایت, یہ معنی بھی نہ ہوتا, ولما امکن العمل به اس پر عمل بھی ناممکن ہوتا اگر سارا متشابہ ہوتا, وبناء العقيدة السليمة عليه اور صحیح عقیدہ بھی اس سے نہ لیا جا سکتا, ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بعض آیتوں کو محکم بنا دیا, يرجع إليهن عند التشابه واپس ان آیت محکم کی طرف لوٹا جاتا ہے تشابہ کے وقت, وأخرى متشابهات اور بعض آیت متشابہات ہیں, امتحانا للعباد بندوں کے لیے امتحان ہے آزمائش ہے, ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ تاکہ جو جن کا ایمان سچا ہے اور جن کے دل میں ٹیڑھا پانی لوگ الگ الگ ہو جائیں, وما كان من عند الله فهو حق, اور فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى, جو صادق الإيمان ہے جس کا ایمان سچا ہے وہ تو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نازل فرمایا محکم یا مشابہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, سارے کا سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وما كان من عند الله فهو حق, اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پہنچی ہے وہ سارے کے سارے حق ہے, ولا يمكن ان يكون فيه باطل او تناقض, اور اس میں نہ تو کوئی باطل ہو سکتا ہے, نہ تو کوئی باطل کا امکان ہے اور نہ ہی کوئی تناقض کنٹرڈکشن کا امکان ہے, لقول تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يأتيه الباطل قرآن مجید کے پاس باطل نہیں آ سکتا, من بين يديه نہ اس کے آگے سے, ولا من خلفه نہ اس کے پیچھے سے, تنزيل من حكيم حميد کیونکہ قرآن مجید جو ہے تنزيل ہے حکمت والے حمید کی طرف سے جس کی کثرت سے حمد کی جائے. فصلت آیت نمبر 42 وقوله تعالى الله تعالى كيف فرمان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, سوره النساء نمبر 82 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالی کے سوا کسی اور ذات سے ہوتا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تو اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے. یہ تو بات ہے ان لوگوں کی جن کا ایمان سچا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے ان کی حالت ہوتی. اچھا دوسرے گروہ جو ناکام ہوئے وہ اما من فی قلبہ زیغ, اور وہ لوگ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے اور زیغ ہے, فیتخذ من المتشابہ سبیلا الی تحریف المحکم, تو وہ لوگ متشابہ سے ایک چور دروازہ نکالتے ہیں, ایک راستہ نکال لیتے ہیں تاکہ محکم کی تحریف کریں, جو محکم ہے جو ام الکتاب ہے جس کی تحریف تو ناممکن ہے, انہوں نے ایک ناممکن چیز کو ممکن کر کے دکھایا, دیکھیں ناممکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ام الکتاب ہے, محکم کی طرف واپس لوٹنا تھا نا, لیکن انہوں نے اس محکم کی بھی تحریف کر دی ہے. واتباع الہوا, اور ہوا نفس کی اتباع, فی التشکیک فی الاخبار والاستکبار عن الاحکام, اور جو بھی خبر ہے اس میں شک کی نظر سے دیکھنا اور شکوک و شبہات پیدا کرنا قرآن مجید کی خبروں میں, والاستکبار عن الاحکام, اور جو بھی احکام ہے قرآن مجید کے ان سے استكبار کرنا اور تکبر کرنا، ان کو نام ماننا. ولہذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والاعمال، اس لیے تم لوگ دیکھو گے کہ ان میں سے جن لوگوں کے عقائد اور اعمال میں انحراف اور باطل ہیں، میں سے اکثر لوگوں سے یہ دیکھو گے، يحتجون على انحرافهم بهذه الايات المتشابهه، وہ اپنے اس انحراف اور اس باطل راستے کی دلیل جو ہے وہ اپنے ان غلط فہم اور ان متشابہ آیات سے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے دور فرمائے اور ہمیں سچے ایمان والوں کے ساتھ ملا دے اور ان کے ٹولے میں شامل کر دے. یہ ہے دونوں میں فرق. اور کشف شبہات کتاب جو ہے وہ انہی متشابہ جو دلائل ہیں جو اہل باطل کے لیے دلیل ہے اور حق وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ محض ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک غلط فہمی ہوتی ہے، تو اس کو کشف کرنا، اس سے پردہ ہٹانا، اسے بے پردہ کرنا جو ہے یہ علماء رسف علماء کا کام ہے. اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے کتاب کشف شبہات کی شرح کی درس انشاءاللہ شروع کریں گے ہم. وہ کتاب التوحید الحمدللہ تعالی فضل و کرم سے ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو کشف شبہات انشاءاللہ اگلے درس اگلے جمعے سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور اس میں جتنے بھی عقیدے اور توحید کے متعلق اور شرک کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے. شیخ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑی چھوٹی سی اور بڑی پیاری سی کتاب میں تقریباً 10 سے زیادہ غلط فہمیوں کو بیان کیا ہے اور اس کا رد بھی کیا ہے بڑے پیارے انداز میں. میں مثالیں دینا چاہتا تھا محکم متشابہ کی، مختلف مثالیں، تاکہ اس باب کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگلے درس میں میں پہلے مثالیں بیان کروں گا، پھر وقت ملا تو انشاءاللہ اگلے باب پر بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کے سلف صالح روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للعالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.